أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے، وہ جنوں میں سے تھا، اس نے اپنے پروردگار کے حکم کی نافرمانی کی. کیا تم اس ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، حالانکہ یہ تمہارے دشمن ہیں اور ظلم کرنے والوں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. میں نے آسمان و زمینوں کے پیدا کرنے کے وقت ان کو شریک نہیں کیا تھا، اور نہ میں نے ان کے پیدا کرنے کے وقت انہیں شریک کیا، اور میں گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں تھا. اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ پکارو میرے ان شرکا کو، میرے ساتھ شرک کرنے والوں کو جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا، تو یہ کافر ان کو پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ رکھ دی ہے. اور مجرموں نے جہنم کو دیکھ لیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہم اس میں گرنے والے ہیں، اور اس جہنم سے بچنے کے لیے انہوں نے کوئی جگہ نہیں پائی. اور ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے، لیکن انسان بہت ہی زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. اور کس چیز نے لوگوں کو روکا ہے جبکہ ہدایت ان کے پاس آ گئی کہ وہ ایمان لے آئیں اور اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں؟ ہاں مگر یہ کہ پہلے لوگوں کی جیسا طریقہ تھا وہ ان کے پاس آ رہا ہے، یا عذاب ان کے سامنے آ جائے. اور ہم پیغمبروں کو نہیں بھیجتے مگر وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں اور بشارت دینے والے ہوتے ہیں. اور کافر لوگ باطل طریقے سے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ حق کو دور کر سکے، اور انہوں نے میری آیات کو اور میرے عذاب کو مذاق بنا دیا ہے. اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا کہ جس کو اس کے رب کی آیات یاد دلائی گئیں، اس نے ان آیات سے اعراض کیا اور بھول گیا ان اعمال کو جو اس کے ہاتھوں نے کیے تھے. بے شک ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں سمجھنے سے، اور ہم نے ان کے کانوں کے اندر ڈاٹ رکھ دی ہے. اور اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں تو یہ ہرگز ہدایت حاصل نہیں کریں گے کبھی بھی. اور آپ کا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے، رحم والا ہے. اگر وہ پروردگار ان کے اعمال کی وجہ سے فوراً مؤاخذہ کرے تو عذاب جلدی سے دے دے گا، لیکن ان کے لیے ایک وقت طے شدہ ہے، اس طے شدہ وقت سے پہلے یہ کوئی نجات کی جگہ نہیں پائیں گے. اور ان بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا جب انہوں نے ظلم کیا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا ایک وقت متعین کیا ہے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ سورۃ الکاف کی آیت 50 سے لے کر 59 تک کی آیات ہیں. شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے وہ قصہ ذکر کیا ہے کہ جو قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی، پہلے پارے میں بھی اور دوسرے مقامات پر، کہ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو، اور اس وقت میں سجدہ کرنے کی اجازت تھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم ہوا. فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. كَانَ مِنَ الْجِنِّ، اور یہ ابلیس جنوں میں سے تھا. فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، اور یہ اپنے رب کے حکم سے نکل بھاگا.
اب سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. اب سب نے سجدہ کیا تو تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم ہوا تھا اور یہ بھی وہاں موجود تھا. فرشتے جنوں سے افضل ہوتے ہیں کیونکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے. جنوں کو نار سے یعنی آگ سے پیدا کیا گیا اور ملائکہ کو نور سے پیدا کیا گیا. انسانوں کو تین تراب مٹی سے پیدا کیا گیا. تو حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو, لیکن فرشتے جو نور سے پیدا ہوئے تھے جب ان کو حکم دیا گیا تو جو نار سے پیدا ہوئے جن تھے یعنی ابلیس, اس کے لیے بطریق اولا یہ حکم تھا. تو اس کو تو چاہیے تھا کہ یہ خود ہی سجدہ کرتا, لیکن ابا واستکبر وکان من الکافرین. قرآن مجید میں دوسری جگہ ہے کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ فرمایا کہ کان من الجن, کہ یہ جو ابلیس تھا یہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. پہلی بات یہ فرمائی کہ وہ جنوں میں سے تھا, تو اس سے ان حضرات کا قول ضعیف ہو گیا جو یہ فرماتے ہیں. کئی علماء کا شروع میں یہ خیال رہا کہ یہ جو ابلیس تھا یہ بھی فرشتوں ہی کی ایک قسم تھا, عزازیل اس کا نام, اور یہ فرشتوں ہی کی ایک قسم تھا, فرشتوں میں شامل تھا, لیکن اس نے تکبر کا اظہار کیا اور راندہ بارگاہ خداوندی ہوا. لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر فرشتوں سے تعلق ہی نہیں رکھتا تھا بلکہ یہ جنوں میں سے تھا. جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ فرشتوں میں سے تھا, وہ کہتے ہیں کہ کان من الجن کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کی ایک قسم ہے جن, ان سے تعلق رکھتا تھا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعویل ذرا دور کی تعویل ہے, اور قرآن مجید میں جہاں اور دوسری جگہوں میں جنات کا ذکر آیا ہے تو اس سے ملائکہ مراد نہیں ہوئے. تو یہاں بھی کان من الجن سے مراد جن ہی ہوں گے, یعنی وہ مخلوق جو آگ سے پیدا کی گئی. اب اس پر شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکم تو ہوا تھا فرشتوں کو, تو جنات اس میں شامل تھے یا نہیں تھے؟ جواب یہ ہے کہ جب اعلیٰ کو حکم ہو تو ادنا کو تو بطریق اولا وہ حکم ہوتا ہے. تو اس لیے جب ملائکہ کو حکم ہوا کہ اس جدول آدم, تو جنات کو بطریق اولا یہ حکم تھا کہ تم بھی سجدہ کرو. ملائکہ نے جو افضل تھے انہوں نے سجدہ کر لیا, اور یہ جو ابلیس تھا جو جنوں میں سے تھا جو مفضول تھا اس نے سجدہ نہیں کیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے روگردانی اختیار کی. اس کو قرآن نے فرمایا کہ کان من الجن, یہ جنوں میں سے تھا, معلوم کہ ملائکہ میں سے نہیں تھا. ففسق عن امر ربی, اور اپنے رب کے حکم سے اس نے فسق کیا. فسق کہتے ہیں نکلنے کو, نکل جانے کو. چنانچہ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا سو نکل بھاگا اپنے رب کے حکم سے, یہ حضرت شیخ الہند کا ترجمہ ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ اس نے رب کے حکم سے عدول کیا, اعراض کیا. تو اسی لیے فاسق کو فاسق کہتے ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حدود متعین کیے ہیں, احکام متعین کیے ہیں, ان حدود میں انسان رہے دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے, آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے, اور ان حدود سے نکلنے کی کوشش کرے تو فاسق ہو جاتا ہے, گمراہ ہو جاتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ کان من الجن, کہ یہ جنوں میں سے تھا. ففسق عن امر ربی, اور اپنے رب کے حکم سے یہ نکل بھاگا یعنی اس نے حد سے تجاوز کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی. اور یہ حکم کی نافرمانی جو کی یہ کس وجہ سے کی, یہاں تو نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں کئی جگہوں میں موجود ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. اور یہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا, اور فرشتوں کے ساتھ رہتے رہتے بڑی زبردست عبادت کرتا تھا، اور جیسے فرشتے عبادت کرتے ہیں نہ صرف اتنی عبادت کرتا تھا بلکہ ان سے بھی زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن اندر کی خرابی رنگ لائی اور پھر اس نے تکبر کا اظہار کیا، تکبر میں مبتلا ہوا، اور تکبر عزازیل لا خار کر بزندان لعنت گرفتار کر، آپ نیچے کریمہ پندنامہ وغیرہ میں پڑھ آئے ہیں. اور اسی لیے ہم نے اپنے جتنے سلف صالحین کو پایا تو وہ سب سے زیادہ نفرت کرتے تھے اور کرتے ہیں تکبر سے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ اذا کانت خطیئت الرجل فی کبر فلا ترجو واذا کانت فی معصیت فرجو، یعنی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہو مگر وہ گناہ تکبر کا گناہ ہو تو بس اس سے پھر کوئی امید مت رکھو، اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی. لیکن اگر وہ گناہ کر رہا ہے، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، کون سا انسان ایسا ہے جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ گناہ گار نہ ہو؟ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے. لیکن گناہ ہونے کے بعد اگر گردن اکڑ جائے جی اور تکبر آ جائے، اس کی اصلاح کی کوئی امید نہیں ہے. اور اگر انسان گناہ کرے مگر استغفار کر لے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ندامت کا اظہار کر لے، تو التائب من الذنب کمن لا ذنب له الندم هو التوبہ. تو بنیادی چیز جو ہے وہ ہے تکبر، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. تو یہاں قرآن نے فرمایا کہ یہ جنوں میں سے تھا، فرشتہ ہی ہو گیا تھا، یہ اتنی عبادت کی کہ فرشتہ ہی بن گیا، مگر وہ اندر کی خرابی رنگ لائی اور پھر جناب اس نے وہی حرکت کی کہ یہ سمجھا کہ میں تو اتنی عبادت کی ہے، اب میں تو فرشتوں سے بھی افضل ہوں، فرشتوں کے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں آدم کو سجدہ کروں. حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو ضرورت تھی یا نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اس کے اوپر لازم تھی. فرشتوں نے اطاعت کر لی مگر اس ظالم نے اطاعت نہیں کی. جب ظالم نے اطاعت نہیں کی تو قرآن نے کہا کہ بئس للظالمین بدلا. آگے قرآن مجید نے انسانوں کو کہا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر، جبکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. دوستی کرنی ہے تو کس سے کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالی سے. رجوع کرنا ہے تو کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف. بھروسہ کرنا ہے تو اس پر، ذکر کرنا ہے تو اس کا، شکر کرنا ہے تو اس کا. کافروں اور شیاطین کو دوست کیوں بناتے ہو؟ اس کو قرآن نے فرمایا کہ کیا تم ابلیس کو اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں. بئس للظالمین بدلا، ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. اور اسی سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ شیطان صرف ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے شیاطین ہیں، اور اس کی اولاد بہت ہے. اس طرح انسانوں کی بہت ساری اولاد، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسی طریقے سے شیطان کی بھی اولاد ہے. کوئی شیطان ایسا ہے جو نمازی کے لیے ہے، جس کو خنزب کہا جاتا ہے یا خنزب کہا جاتا ہے. ایک شیطان وہ ہوتا ہے کہ جو وضو کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اس کو ولاحان کہا جاتا ہے. مختلف قسم کے شیاطین ہیں، مختلف کاموں میں لگے رہتے ہیں. تو یہاں قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، کہ کیا تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو مجھے چھوڑ کر؟ وہم لکم عدو، اور یہ جو شیاطین ہیں یہ تو تمہارے دشمن ہیں. اور جو آدمی اللہ کو دوست بنائے، رجوع کر، دوست کیا؟ دوست کا مطلب کہ رجوع، دوستی کا مطلب رجوع، کہ رجوع ہو اللہ سبحانہ و، اس کا ذکر ہوتا رہے، اس سے معافی مانگتا رہے، اس کے بات سن لے، سر جھکا دے اس کے احکام کے سامنے، بس یہی دوستی ہے، یہی اولیاء اللہ ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آگے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے. اب وہ ظالم ابلیس ہے، اس کے لیے بھی بہت برا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کوئی ابلیس سے اور شیاطین سے دوستی کرے گا اور ظلم کرے گا اپنے اوپر، دوسروں پر، تو اس کے لیے بھی بہت برا بدلہ ہے. آگے قرآن مجید نے یہ فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اس وقت میں نے ان کو شریک نہیں کیا تھا، ابلیس کو اور اس کی ذریت کو شریک نہیں کیا تھا. خود جب ان کو پیدا کیا گیا تو ان کو شریک نہیں کیا گیا تھا، ان سے پوچھ کر ان کو پیدا نہیں کیا گیا. جب یہ بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز میں شریک نہیں ہے، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ خلق میں، تو پھر ان کو تم اپنا دوست کیوں بناتے ہو؟ دوست بنانا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بناؤ. آگے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی فرمائیں گے کافروں سے کہ ان بتوں کو اور شیاطین کو پکارو جن کو تم میرے ساتھ شریک کیا کرتے تھے. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ، اور جس دن اللہ تعالی فرمائیں گے پکارو میرے ان شرکا کو کہ جن کے بارے میں تم یہ زعم کرتے تھے کہ وہ صفات میں یا عبادت میں یا اطاعت میں شریک ہیں. فدعوہم، یہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لہم، لیکن وہ ان کو کوئی جواب نہیں دیں گے، کیونکہ وہ خود جہنم میں ہوں گے، یہ بھی جہنم میں ہوں گے. وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی جگہ رکھ دی ہے. موبق کہتے ہیں ہلاکت کی جگہ کو، اور اس سے مراد جہنم ہے، اور جہنم اس قدر وسیع ہے، الامان الحفیظ، جس طرح جنت بہت وسیع ہے، ادنا درجے کے جنتی کو دنیا کا 10 گنا دیا جائے گا، اس طرح جہنم بے پناہ وسیع ہے. تو جب وہاں کافر اپنے ان بتوں کو یا اپنے ان شیاطین کو یا اپنے ان دوستوں کو جو انہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان کو پکاریں گے، تو وہ جواب نہیں دے سکیں گے، کیونکہ وہ خود جہنم میں ہلاکت کی جگہ میں ہوں گے. اس کو قرآن نے فرمایا کہ وجعلنا بینہم موبقا، کہ وہ پکاریں گے لیکن وہ کوئی جواب نہیں دیں گے، اور ہم نے ان کے درمیان ہلاکت کی ایک جگہ رکھ دی ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، اور مجرموں نے جہنم کو دیکھ لیا. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب جہنم میں جانا ہوگا. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس جہنم سے بچنے کی انہوں نے کوئی صورت نہیں پائی. یہ قرآن نے اس وقت کا نقشہ کھینچا ہے، اور سارے الفاظ ماضی کے ہیں. یہ قرآن کا خاص طریقہ ہے کہ وہ مستقبل کے معاملات کو اس طریقے سے بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ اس طریقے سے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں جیسے یہ کام ہو چکا، حالانکہ وہ ہونے والا ہے، آئندہ ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بتانے کے لیے کہ یہ اتنا یقینی ہے، اس کا ہونا اتنا یقینی ہے، اتنا یقینی ہے کہ یہ سمجھو کہ یہ کام تو ہو چکا ہے. وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ، مجرموں نے جہنم کو دیکھ لیا. فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، اور ان کو یقین ہو گیا کہ وہ اس جہنم میں جا کر گریں گے. وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور اس جہنم سے بچنے کی کوئی جگہ انہوں نے نہیں پائی. دیکھ لیا یعنی دیکھ لیں گے، لیکن یہ بتانے کے لیے کہ یہ بالکل طے شدہ ہے، اور یہ منظر ایسا ہے جیسے ابھی ہمارے سامنے، کہ مجرموں نے آنکھ کو دیکھ لیا اور ان کو یقین ہو گیا کہ ہم اس میں گریں گے. یہاں قرآن مجید نے لفظ اختیار کیا ہے فظنوا انہم مواقعوها، اور ہم نے ظنوا کا ترجمہ کیا کیا؟ یقین کا. حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا پھر سمجھ لیں گے، اور حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا کہ پھر یقین کریں گے. اور اس میں لطیف اشارہ ہے کہ یہ جو ظن ہے قرآن مجید کے اندر یہ دونوں طرح کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بلکہ ظن جو ہے کبھی تو استعمال ہوتا ہے وہم کے معنی میں، ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين، ہمیں تھوڑا سا کچھ خیال تو ہوتا ہے کہ شاید جنت آخرت ہوگی لیکن ہمیں یقین نہیں ہے، کافر کہتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا خیال تو ہوتا ہے، تو یہ جو وہم ہلکا سا خیال ہے اس کو بھی ظن کہا جاتا ہے، پھر جب ظن ظن غالب ہو اس کو بھی ظن غالب کہا جاتا ہے، اور پھر کسی جگہ میں ظن کے معنی یقین کے بھی آتے ہیں، تو یہاں جو آیت کے اندر ظنو آ رہا ہے تو یہ معنی میں ہے کس کے؟ یقین کے، چنانچہ حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا سمجھ لیں گے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا کہ یقین کر لیں گے، تو جب آگ سامنے نظر آئے گی جہنم سامنے ہوگی اور ان کو یقین ہو جائے گا کہ اب تو یہاں جانا ہی پڑے گا، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی؟ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، اور وہ اس جہنم سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس قرآن میں ہم نے ہر چیز بیان کر دی ہے، ہر طرح کی مثال ہم نے بیان کر دی ہے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے۔ ابھی سورۃ الکہف میں آپ دیکھیں کہ سورۃ الکہف میں سب سے پہلے اصحاب کہف کا قصہ نقل کیا گیا، وہ بھی ایک مثال تھی، پھر اس کے بعد وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ، دو بھائیوں کا یا دو دوستوں کا واقعہ بیان کیا گیا، ایک کا باغ تھا ایک کا باغ نہیں تھا، وہ پوری مثال بیان کی۔ پھر وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، کہ دنیا کی زندگی کی مثال پانی کی طرح ہے کہ جو بارش برسی اور پھر کھیتی لہلہانے لگی، پھر وہ کھیتی لہلہاتی رہی، پھر خشک ہو گئی، پھر اس کے بعد چورا چورا ہو گئی، فاصبح حشیما تذرور ریاح وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا، تو اللہ تعالی نے مختلف مثالیں بیان کی ہیں، اور یہ طریقہ ہے قرآن کا بھی، اور یہ طریقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، اور سلف صالحین کا بھی، کہ اس طریقے سے سمجھایا جاتا ہے، پھر اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے، پھر اس طریقے سے، یعنی مختلف طریقوں سے بات سمجھائی جاتی ہے تاکہ کسی طریقے سے جہنم کے عذاب سے لوگ بچ سکے۔ اس کو قرآن مجید نے فرمایا کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن مجید کے اندر ہر طرح کی مثال لوگوں کے لیے بیان کی ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے۔ عجیب قرآن مجید نے یہ جملہ استعمال فرمایا اللہ تعالیٰ نے، ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے قرآن پڑھنے کی، ہمیں بھی توفیق دے، آپ شروع سے پڑھتے چلے جائیں، یہ بات آئی پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی پھر پانچویں، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات مسلسل بیان نہیں کی جاتی، بہت کم باتیں ہیں جو مسلسل بیان کی گئی ہیں، بلکہ بیچ میں وقفے دیے جاتے ہیں بات کو ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، تاکہ مخاطب جو ہے اصل مقصود کو سمجھ سکے، یہ قرآن مجید کا خاص طریقہ ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن انسان جو ہے تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ فرمانا بالکل سچا ہے، لیکن پھر بھی کیوں، کیا، کس طرح، کس وجہ سے، کب، طرح طرح کے سوالات، تاکہ کسی طریقے سے میں عمل سے بچ سکوں. یہ ہے سارا. قرآن مجید نے صاف صاف فرما دیا کہ ہم نے اس قرآن مجید کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کر دی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے وہ ہر چیز کے اندر بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. قرآن مجید کی آیت بھی آپ کے سامنے سنائی جائے تو بھی آپ کے ذہن میں طرح طرح کی اشکالات، شبہات، کچھ آپ کے، کچھ شیطان کے وسوسے، دونوں ساتھ چلتے ہیں. شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ادھر انسان اس کو لے لیتا ہے، اور جتنا انسان کا دماغ تیز ہوگا اتنا ہی اس کو جھگڑا، وسوسے، یہ چیزیں زیادہ آئیں گی، اور جتنا دماغ ڈل ہوگا اتنا ہی اس کو یہ وسوسے وغیرہ کم آئیں گے. جتنا انسان انسان ہوگا، عقل تیز ہوگی، اتنے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہوگا. اب یہ جو قرآن مجید نے حقیقت بیان کی تو اس میں لطیف اشارہ اس بات کی طرف کہ دیکھو یہ چوں، چرا اور کیوں، کس طرح، یہ سارا اس وقت ہوتا ہے جب آپ کا برابر کا ایک آدمی ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے. جب آپ نے برابر کے آدمی سے ڈیلنگ کرنی ہے تو آپ یہ سارے سوالات کریں گے، کیونکہ آپ دونوں ایک ہی سطح کے ہیں. لیکن اگر ایک رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، ماں سے زیادہ مہربان ہے، باپ سے زیادہ مشفق ہے، اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب یہ کیا، کیوں، چرا، یہ کیسے چل رہا ہے؟ اب تو سر تسلیم خم ہونا چاہیے. شیطان نے یہی کام کیا کہ اس نے بحث شروع کر دی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں کیسے سجدہ کروں، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، آگ بھڑکنے والی ہے، اوپر جانے والی ہے، مٹی نیچے جانے والی ہے، میں اس مٹی کے سامنے کیسے سجدہ کروں، بحث شروع کر دی. نہیں ہے قرآن مجید میں بحث، ابلیس نے باقاعدہ دلائل دینے شروع کر دیے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ارے ظالم بئس للظالمین بدلا، ارے ظالم، بحث تو برابر کے ساتھی سے کی جاتی ہے، برابر کے آدمی سے کی جاتی ہے، اللہ رسول سے آپ کیا بحث کرو گے، خالق اور مالک سے کیا بحث کرو گے، اس بحث میں تو صرف آپ کی ہلاکت ہے. اللہ پانا میں رکھے ہم کو، یہ تو ہلاکت کا راستہ ہے. آپ نے بحث کرنی ہے اپنے برابر کے آدمی سے کرو. اگر آپ کوئی کاروباری معاملہ کر رہے ہو، کوئی اور بات کر رہے ہو، آپ کے برابر کا آدمی ہے، ٹھیک ہے، آپ اس سے بات کرو برابر کی سطح پر. آپ بھی انسان، وہ بھی انسان، ہے جی، آپ کے تو اور سب بنی آدم برابر ہے، آپ برابر کی سطح پہ آ کے بات کر سکتے ہو. لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ ہے اور دوسری طرف شیطان اور مخلوق ہے، تو وہ جناب برابری کا دعویٰ کرنے لگے اور بحث کرنے لگے تو کیسے یہ کام چلے گا؟ وہاں تو سر تسلیم خم چاہیے. وہ قصہ میں نے کہیں پڑھا تھا اور سنا بھی تھا اپنے بعض بزرگوں سے کہ امام فخر الدین رازی، زبردست امام گزرے، عقلی علوم کے ماہر تھے، جن کی تفسیر کبیر ہے، حیرانی ہوتی ہے پڑھ پڑھ کے. تو جب ان کا انتقال ہونے لگا، انہوں نے عقائد پہ بڑا کام کیا، علامہ رازی نے، امام فخر الدین رازی نے توحید پر اور اس پر بڑے دلائل دیے ہیں اور کافروں کے منہ بند کر دیے ہیں. تو امام فخر الدین رازی کے جب انتقال ہونے لگا تو شیطان آ گیا، اور شیطان نے آ کے وسوسے ڈالنے شروع کیے اور کہا کہ نہیں، تمہاری یہ دلیل توحید کی تو صحیح نہیں ہے، اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے. انہوں نے اس کا جواب دیا، پھر اس نے دلیل دی. اب وہ شروع ہو گیا، مناظرہ شروع ہو گیا. اب شیطان سے مناظرہ کرنا تو بڑا مشکل ہے، وہ تو بڑا چالاک ہے، بڑے بڑے علماء کو بہکا دیتا ہے، تو اس سے مقابلہ کیسے کیا جائے؟ نتیجہ یہ کہ امام فخر الدین رازی کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے. بلکہ بعض میں نے بزرگوں سے یہ بھی سنا کہ شیطان کہنے لگا کہ رازی، تم جا رہے ہو اس دنیا سے، کیا لے کے جا رہے ہو؟ کہا بھائی، میں نیک اعمال تو زیادہ نہیں کر سکا، ایمان ہے بس، وہ لے کے جا رہا ہوں، توحید لے کے جا رہا ہوں. کہا توحید وہ کیا ہوتی ہے؟ پھر اس نے دلائل دینے شروع کر دیے. اب جو مناظرہ ہوا تو امام رازی کے ہاتھ پاؤں پھولنے شروع ہو گئے. ان کے شیخ تھے شیخ نجم الدین، اور ان کو الکبریٰ کہا جاتا تھا، اور ان کو کشف ہوا کہ میرا مرید اس وقت عالم نزا میں ہے، شیطان سے مناظرہ ہو رہا ہے اور شیطان اس کے اوپر غالب آ رہا ہے. تو شیخ نجم الدین وضو کر رہے تھے، انہوں نے پانی پھینکا اور کہا کہ شیطان سے کہہ دو کہ میں بے دلیل اللہ کو مانتا ہوں، میں بغیر کسی دلیل کے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں. اور یہ آواز پہنچ گئی، اللہ تعالیٰ نے پہنچا دی امام فخر الدین رازی کو. تو انہوں نے آخر میں یہ جملہ کہا کہ میں بے دلیل اللہ تعالیٰ کو مانتا ہوں، اور یہ کہہ کے لا الہ الا اللہ کہہ کے خاتمہ بالخیر ہو گیا. تو یہ بحث ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں آدمی پھنستا چلا جاتا ہے، اور بحث آپ کو اجازت ہے، آپ بحث کریں اپنے برابر سے، ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے بحث کرے، شرح جامع میں کافیہ میں کر لو، چلو ٹھیک ہے مرقات میں کر لو، شرح تہذیب میں کر لو، لیکن ایک طرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ایک طرف مجھ جیسا گناہگار اور کیسا آدمی ہے، آدمی کیا ہے وہ، اور وہ جناب اللہ تعالیٰ کے کلام سے بحث کرنا شروع کر دے، تو یہ تو خوفناک راستہ ہے، اپنے دنیا اور آخرت کو خراب کرنے کا راستہ. تو یہ بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ دین کے معاملے میں تبلیغ تو کرنی چاہیے، بحث نہیں کرنی چاہیے. تبلیغ کا مطلب ہے پہنچا دینا، بس آپ کا کام ہے پہنچا دینا، باقی بحث کر کے دوسرے کو زیر کر دینا اس طریقے سے کہ دوسرے کا منہ بند ہو جائے، یہ بہت مشکل ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دوسرا آدمی کچھ نہ کچھ چوں چرا کرتا رہتا ہے. اور اب بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت کی بات ہے کہ انہوں نے خود اپنا واقعہ بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود اپنا واقعہ بیان کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عظمت ہے یہ. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے پاس تشریف لائے، تو میں اور فاطمہ ایک بستر میں لیٹے ہوئے تھے، چادر ہمارے اوپر پڑی ہوئی تھی، تو ہم نے اٹھنا چاہا، آپ نے روک دیا کہ نہیں اٹھو مت، بیٹھ جاؤ، لیٹے رہو. آ گئے آپ برابر میں بیٹھ گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کا گھٹنا میرے جسم سے مس کر رہا تھا، یعنی اتنے قریب آپ آ کر بیٹھ گئے. پھر آپ نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے فرمایا کہ الا تصلیان، کہ تم بھی رات کو نماز کیوں نہیں پڑھتے، یعنی اٹھا کرو رات کو نماز بھی پڑھا کرو، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ تصلیان، تم دونوں نماز کیوں نہیں پڑھتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے فوراً جواب دیا، وہ ہے وکان الانسان اکثر شیئن جدلا، تو میں نے کہا کہ ہماری جو روح ہے اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں لے لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں. اب یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ ظاہر ہے صحیح ہے، تہجد کے لیے کبھی انسان کی آنکھ کھل جاتی ہے، کبھی نہیں کھلتی، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کیا ہو گیا؟ بحث ہو گئی، مناظرہ ہو گیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بھائی اللہ تصلیان، تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے، نہیں رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرو، تو کہنا کیا چاہیے تھا کہ آپ دعا فرما دیجئے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ، ہے نا. لیکن اب یہ کہا کہ جی ہمارے نفوس تو اللہ کے قبضے میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اٹھا دیتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے نہیں اٹھا دیتا. تو روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، آپ نے جملہ سن کر بحث نہیں کی ان سے، کیونکہ آپ کا طریقہ بحث کا نہیں تھا، آپ واپس پلٹے اور آپ اپنی ران پر ہاتھ مار رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جو ہے سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سارا واقعہ جو خود ان کے ساتھ ہوا تھا وہ صحابہ کو بتایا، تابعین کو بتایا، نسلن بعد نسل ہم تک پہنچا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیوں بتایا؟ یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو ہمارے مزاج میں بھی یہ بات تھی کہ ہر چیز میں بحث، ہر چیز کا جواب، لیکن یہ طریقہ صحیح نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور میں نے اس طریقے سے جواب دے دیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہماری روحیں اللہ کے قبضے میں ہیں، جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں نہیں واپس کرتے، کبھی اٹھا دیتے، کبھی. فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وکان الانسان اکثر شیء جدالا. تو بہرحال قرآن مجید میں ہے کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن کے اندر لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال ذکر کی ہے. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا ہے، سب چیزوں میں سب سے زیادہ جھگڑنے والا، یعنی جتنی کائنات کی مخلوقات ہیں ان میں سب سے زیادہ جھگڑا کرنے والا کون ہے؟ انسان ہے. اور فرشتوں نے بھی کہہ دیا تھا کہ آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، کیا ہے جی؟ یسفک الدماء، کہاں گئے ہمارے استادی؟ قال اتجعل فیہا من یفسد فیہا وَيَسْفِكُ الدِّمَا، کہ کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو وہاں فساد پھیلائے گی اور خون بہائے گی؟ تو جو بات وہاں فرمائی گئی وہی بات یہاں ہے کہ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان بہت زیادہ جھگڑا کرنے والی چیز ہے، بہت زیادہ جھگڑا کرتا ہے. حالانکہ اللہ کا کلام، یہ تو تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، اور یہ بھی تحقیق کرنی چاہیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے یا نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کلام ثابت ہو جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ثابت ہو جائے، پھر اس کے بعد جھگڑا نہیں کرنا چاہیے بلکہ سر جھکا لینا چاہیے. واللہ سبحانہ وتعالی، اللہ تعالیٰ اسی کو قبول فرما لے، جو کچھ پڑھا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ اس بیٹھنے کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو ماننے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما دیجئے، آخرت بھی اچھی فرما دیجئے. اللہم انس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم إنا نسألك أن تخلط القرآن بلحومنا ودمائنا وأسماعنا وأبصارنا، وأن تستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.